کہ ان کے ذہن پر جو یہ چیز چھائی ہوئی ہے, تو اس وقت کیا آپ اتنی کریٹیکل سمجھتے ہیں صورتحال ملک کے اندر؟
دیکھیے یقیناً یہ کریٹیکل تو ہے, اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1960 کی دہائی جو تھی اس میں اسی قسم کے معاملات شروع ہو گئے تھے, جو کہ سیاہ عام لوگ اور جو سفید لوگ تھے ان کے درمیان ٹینشن بڑھتی چلی جا رہی تھی, اور اس وقت گورنمنٹ تھی اس نے سول رائٹ موومنٹ کو دیکھتے ہوئے کچھ ایسے سول رائٹ لاز پاس کیے تھے جس کی وجہ سے ڈسکریمنیشن کو ختم کر دیا گیا تھا. لیکن اب جو ہو رہا ہے وہ اسی قسم کی ایک ایونٹ بنتا چلا جا رہا ہے, اور ضروری یہ ہے کہ وہ ایونٹ نہ بنے تاکہ ایسی کنڈیشنز پیدا نہ ہوں کہ جب اس کی اتنی بے اطمینانی پیدا ہو جائے اور اتنی انسیکیورٹی پیدا ہو جائے کہ جو سیاہ عام لوگ ہیں وہ جو ملک کی جو سسٹم ہے اس میں یقین چھوڑ دیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کا ملک یونائٹیڈ نہیں رہتا, آپ کے ملک کے اندر ڈسینشن پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ویکنیس پیدا ہوتی ہے, اور جو ویکنیس ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پر بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اس لیے اس قسم کی ویکنیس جو کمزوری ہے اس کو پیدا ہونے سے ہی پہلے روک دینا ضروری ہوتا ہے. اس لیے جو صدر اوباما نے جو اپنے بیانات دیے اور جو انہوں نے اسپیچ کی وارسا میں, اس کا صحیح مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ دیکھو اس قسم کے خطرناک جو معاملے ہوتے ہیں ان کو بڑھنے نہیں دینا چاہیے, اور ان کو روکنے کے لیے ہمیں اقدام لینے ہوں گے, تاکہ ملک کے اندر قوانین موجود ہیں جن کو دیکھتے ہوئے آپ اس قسم کی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں پرامن طریقے سے. اس لیے ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی بڑی اہم تھی.
اچھا ڈاکٹر زبیر اقبال, یہ اور فرمائیے کہ یہ ایک ایسا پیریڈ ہے اس ملک میں کہ جب صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں, چند مہینے رہ گئے ہیں, صدر اوباما کی مدت پوری ہو رہی ہے, اب دو جو دوسرے ممکنہ امیدوار ہیں ریپبلکن پارٹی کے اور ڈیموکریٹک پارٹی کے, وہ بھی اس سلسلے میں انہوں نے اسٹیپ ان کیا ہے اور اپنے ٹویٹر کے پیغامات میں, ویب سائٹس پر, فیس بک پر وہی میسیجز دے رہے ہیں, جبکہ ان میں سے ایک امیدوار ایسے بھی ہیں جو کہ اس صورتحال کو پروموٹ بھی کرتے رہے ہیں. تو یہ ہاؤ اٹ ول ورک آؤٹ, ہاؤ ول پلے آؤٹ,
یہ بہت خطرناک سا معاملہ پیدا ہو گیا ہے. کیونکہ دیکھیے جب جو پولیٹیکل کیمپین چل رہے تھے تو یہ امید نہیں ہوتی تھی کہ اس قسم کا کوئی معاملہ ہوگا. اس لیے ایک کم از کم جو صدارتی انتخاب لڑنے کے لیے جو ایک کینڈیڈیٹ ہے اس نے ریشل ڈسکریمنیشن اور دوسری ایتھنک ڈفرینسز کو زیادہ اجالا, کیونکہ اس کی وجہ سے ان اس کینڈیڈیٹ کو زیادہ سپورٹ مل رہی تھی. اب مشکل یہ آ جاتی ہے کہ آیا وہ اس قسم کی جو کیمپین ان کی اسٹریٹجی تھی اس کو بدلیں گے. اگر ان کو اس کو بدلتے ہیں تو ان کے لیے اور پرابلم پیدا اس لیے ہو جاتی ہے کہ ان کے وہ سپورٹرز جو ان کے ساتھ اس لیے تھے کہ وہ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے, تو ان کا کیا ہوگا, وہ کہاں جائیں گے, وہ اس کس کے متعلق کیسے سوچیں گے. تو یہ ایک بہت زبردست قسم کا ڈلیما پیدا ہو گیا ہے جس میں انفیکٹ دونوں جو صدارتی امیدوار ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. ایک کے لیے مشکل پیدا یہ ہوئی ہے کہ وہ چونکہ زیادہ تر وائٹ کو سپورٹ کرتے تھے اور وائٹ کی سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے, اگر وہ اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے تو پھر ان کی پوزیشن اور کمزور ہو جاتی ہے. اور دوسرے جو ہیں جو کہ ہیلری کلنٹن ہیں, ان کو یہ ان کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ چونکہ وہ پہلی سیاہ عام لوگوں کو سپورٹ تو کرتی تھیں, لیکن ایسی کنڈیشن میں اس سپورٹ کو اس طرح رکھا جائے کہ جو یہاں کی میجورٹی ہے وہ ان کے خلاف نہ ہو جائے. تو یہ مشکلات تو پیدا یقیناً ہو گئی ہیں, اور دونوں جو امیدوار ہیں ان کو اپنی اسٹریٹجیز کو بدلنا ہوگا. کیسے بدلی جائیں گی یہ بہت مشکل ہے,
اور آنے والا وقت بتائے گا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, اگلے سیگمنٹ میں بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے جناب زاہد ملک صاحب, پرویز ملک صاحب نے, جو کہ کرنٹ افیئرس کے ایک پروگرام کو ہوسٹ بھی کرتے ہیں ڈالس میں اور ممتاز تجزیہ کار ہیں. پرویز ملک صاحب, یہ فرمائیے کہ جو ابھی ہم ڈاکٹر زبیر اقبال سے گفتگو کر رہے تھے, ان علاقوں میں خاص طور پر اور اوور آل مجموعی طور پر کس طرف جا رہی ہے سیاسی صورتحال اس ملک کی؟
قمر جاوید صاحب, تھینک یو فرسٹ آف آل فار انوائٹنگ می ان یور شو. اور میرے خیال سے یہ جو سیاسی صورتحال ہے اور میرا جو ناچیز تجربہ ہے, 18 سال سے میں اپنا شو کر رہا ہوں میں, یہ ہمارا ایک نیشنل ڈیوائڈ ہے اور یہ ڈیوائڈ اب آبویس ہوتا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو ڈیلس کے ریفرنس میں لے کر جاؤں تو ڈیلس میں ایک ڈیوائڈ ہے نارتھ اور ساؤتھ کا. نارتھ میں وہ لوگ رہتے ہیں جو پراپرٹیز رینٹ کرتے ہیں, یہ اکنامیکلی چیلنج لوگوں کو, और साउथ में वो लोग रहते हैं जो इम्पावरिश हैं, इकोनॉमिकली चैलेंज्ड है, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है. तो ये जो डिवाइड जो है वो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, ऑब्वियस होता जा रहा है. अभी डलस पुलिस चीफ ब्राउन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आज सुबह की खबर है ये, उन्होंने ये कहा कि ये जो शूटर था माइका जेवियर जॉनसन, इसके पास पूरे प्लान्स थे जिसमें वो और शूटिंग करने का इरादा रखता था, लेकिन चूंकि ये वाकया हुआ, रैली निकली, तो उसने अपना प्रोसेस जल्दी कर दिया. अदरवाइज वो और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था, और उसके दिल में जो कैफियत है, उसने जो अपनी कैफियत पुलिस नेगोशिएटर के साथ जब जाहिर की, तो उसने साफ लफ्जों में ये कहा है कि सफेद आदमी जो है वो पीपल ऑफ कलर के साथ ज्यादती कर रहा है, और उस ज्यादती का वो अजाला करना चाहता है.
अच्छा अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो ओवरऑल सिचुएशन बन रही है पूरे मुल्क में सियासी, एक ऐसे वक्त में जबकि मुल्क सदारती इंतखाबात बिल्कुल सर पर हैं, तो ये किस तरह से इम्पैक्ट करेगी ओवरऑल सिचुएशन को पॉलिटिकल?
मतलब हम आप मुझसे पूछ रहे हैं कि नेशनली किस तरह इम्पैक्ट करेगी. देखिए, नेशनली तो हमारे पास ये प्रॉब्लम उस वक्त शुरू हुआ है जब हमारे पास जॉर्ज बुश की हुकूमत आई, और उसके बाद एक बहुत सारे जावियों से हमने दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे यलगार की, उन पर चढ़ाई की. उस यलगार के नतीजे में 8 साल 16 साल के बाद ये नतीज सामने आए कि हमारे मोटिव्स नाजायज थे, हमारी इंटेलिजेंस फॉल्टी थी, एंड सो ऑन सो फोर्थ. मगर उस प्रोसेस में बहुत सारी जानें जाया हो गई, उस प्रोसेस में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, और उस प्रोसेस में एक एनिमोसिटी जो है विद इन हमारे कल्चर में वो बढ़ गई है. और ये जो एनिमोसिटी है, इसका फायदा जो है हमारे जो इस सदारती उम्मीदवार हैं न्यूयॉर्क से, ट्रंप साहब, उन्होंने उसका भरपूर फायदा उठाया, और इस डिवाइड को मजीद वाइड करने में और उसको बड़ा करने में हमारे दोनों कैंडिडेट जो है वो बुनियादी तौर पे एक फेल्ड हैसियत में दोनों रहे हैं. जैसे जुबैर साहब ने फरमाया कि ये दोनों अगर अपनी स्ट्रेटेजीज को भी आप चेंज करना चाहें तो इनके लिए स्ट्रेटेजीज चेंज करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप देखें तो डिवाइड जो है अमेरिका में इस वक्त, आप जॉब्स की सिचुएशन देखें, मैन्युफैक्चरिंग की सिचुएशन देखें, तो ये जो एक सफेद फार्म इंसान जो यहाँ बहुत जमाने से रह रहा था, उसको अब ये महसूस होने लगा है कि तमाम चीजें और तमाम मराते जो है उसके पास से आहिस्ता आहिस्ता, आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ले लें, आप ट्रकिंग इंडस्ट्री ले लें,
जी जी जी,
आप रिटेल इंडस्ट्री ले लें, तमाम जगहों से एक सफेद आदमी जो है उसकी रोजगार जो है वो मुतासर हो गई,
और यही फीलिंग जो है जो आगे बढ़कर. बहुत शुक्रिया आपका जनाब परवेज मलिक साहब, अब मैं इंशाल्लाह आपको आइंदा भी जहमत देंगे. डॉक्टर जुबैर इकबाल, अब हम चलते हैं अपने अगले मौजू की जानिब. जैसा कि गुफ्तगू हो रही थी वारसा की, होने वाली सरबरा कॉन्फ्रेंस की, कि उस कॉन्फ्रेंस में जो हफ्ते के रोज ख़त्म हुई, सदर बराक ओबामा ने यूरोप के लिए तवील उलमुद्दत हिमायत का अज़्म ज़ाहिर किया, और एक ऐसे वक्त में जो नेटो और यूरोप के लिए नाजुक भी है, इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया है. आइए सुनते हैं कि सदर ओबामा ने क्या कहा इस सिलसिले में.
In good times and in bad, Europe can count on the United States. Always.
सदर ओबामा कह रही हैं कि अच्छे और बुरे हर तरह के वक्त में यूरोप अमेरिका पर इन्हिसार कर सकता है, और यहाँ वारसा में हमने हमारी मुश्तरका सिक्योरिटी के लिए महज जिम्मेदारियों के बाब में शिक नंबर 5 पर अमल दरामद का आज़म नहीं दोहराया, बल्कि हम अपने मुश्तरका दिफा के लिए सर्द जंग के बाद पहली बार सबसे वाज़े और अहम इमदादी कुमक की जानेब बढ़ रहे हैं.
जी डॉक्टर जुबैर इकबाल, ये फरमाइए कि यूरोप की जो सूरत हाल है, जब से ब्रिटेन में ये रेफरेंडम हुआ है, उन्होंने फैसला किया है निकलने का, जाहिर है कि रूस इस बारे में बड़ा इंथ्यूजास्टिक था कि बरतानियों को छोड़ देनी चाहिए यूरोपीय यूनियन, जबकि अमेरिका का जो मौक़िफ़ है उसके बिल्कुल बरखिलाफ़ है, और उनका इसरार यही था कि बरतानियों को बरकरार रहना चाहिए उसमें. लेकिन अब जो सूरत हाल बनी है, जिसमें आज ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, सदर ओबामा साहब की, उन्होंने जोर भी दिया है कि इत्तेहाद होना चाहिए, क्या आप भी समझते हैं कि इस तरह से जो रूसी मफादात हैं उनको ज़्यादा तकवीत मिलेगी बरतानिया के अलग होने से और यूरोप में डिसयूनिटी होने से?
इसको देखने के लिए आपको ये सोचना होगा कि यूरोप के अंदर जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप पैदा हो गई थी और जिसकी अंडरपिनिंग बेसिकली नेटो था, उसमें किस किस्म की चेंजेस आई. سب سے عام بات جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وکسٹ ہو جاتا ہے اور انگلستان برطانیہ اس کو یورپین یونین کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ جو اسٹریٹجی تھی جس میں اکنامک اور اسٹریٹجک ریلیشن شپ جو تھی ان کو مضبوط کیا گیا تھا ایک یورپین یونین کا اور دوسری طرف نیٹو, چونکہ یورپین یونین کمزور ہو جائے گا تو پھر نیٹو کو زیادہ مضبوط ہونا ضروری ہوگا ورنہ وہاں پر پاور ویکیوم کریٹ ہو جائے گا اور وہ پاور ویکیوم جو ہے اس کو رشیا فل کرنے کی کوشش کرے گا جس کی وجہ سے امریکہ کے لیے مشکلات پیدا ہوتی چلی جائیں گی اور ایسٹرن یورپ میں جو انڈیپینڈنٹ ملک ہیں ان کی انڈیپینڈنس پہ بھی برا اثر پڑ سکتا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ یا تو یورپین یونین کو دوبارہ ریسٹور کیا جائے اور اس کی پوزیشن کو ریسٹور کیا جائے, اگر وہ نہیں ہو سکتا تو پھر نیٹو کی پوزیشن کو اسٹرینتھن کرنا ضروری ہو جائے گا. اسی لیے آپ کو یہ جو واٹس ایپ کے اندر جو میٹنگ ہوئی ہے اس کو ان دو کانٹیکسٹ میں دیکھنا ضروری ہے. جو فیصلے کیے گئے ہیں ان سے دو تین چیزیں بڑی اہم سامنے آ جاتی ہیں. ایک تو بات یہ کہ نیٹو نے کلیئرلی پہچان لیا ہے کہ ان کے لیے یورپ میں جو نیئر نیبرز ہیں ان کی مشکلات اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ ان کو اپنے اسٹریٹجی کو براڈن کرنا پڑے گا, اپنے انٹرسٹ کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا. اس میں مڈل ایسٹ شامل ہے, اس میں یوکرین بھی شامل ہے, اس میں آپ ایسٹرن یورپ کے دوسرے ممالک کو دیکھ لیجیے, ایسٹونیا لتھوینیا وغیرہ کو دیکھ لیجیے, اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی مشکلات کو بھی دیکھ لیجیے. ایسی کنڈیشن میں یورپین یونین جو ہے اس کو اور نیٹو کو اپنی اکنامک ریسورسز اور اسٹریٹجک ریسورسز جس میں ڈیفینس شامل ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے زیادہ ریسورسز کی ضرورت پڑ جائے گی. وہ ریسورسز کہاں سے آئیں گی اور ان کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے گا؟ اسی صورت میں نیٹو کو اس علاقے کا جو دوسرے ملک ہیں ان کے ساتھ کوآپریشن اور اسٹریٹجک ریلیشن شپ کو بڑھانے کی ضرورت ہوگی. اس میں ترکی شامل ہے, اس میں سعودی عربیہ شامل ہے, اس میں اور کئی ملک جو کہ پہلے نیوٹرل تھے ان کو شامل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اسی طرح پاکستان کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ کو بھی بدلنا ہوگا اگر افغانستان میں وہ سٹیبلٹی اور سیکیورٹی چاہتے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں ریسورسز کی زیادہ ضرورت ہوگی, اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک اور پولیٹیکل کمٹمنٹ کی زیادہ ضرورت ہوگی. ایسی کنڈیشن میں یہ ریسورسز کہاں سے آئیں گی؟ ان کو دیکھتے ہوئے یہ واٹس ایپ جو میٹنگ بھی بہت اہم تھی جی. اس نے یہ دو تین جو فیصلے کیے جس کے تحت وہ افغانستان کو زیادہ ریسورسز پرووائڈ کریں گے, ایک تو یہ کہ 2020 تک افغانستان کی سپورٹ کرتے رہیں گے, وہ تو بہت اہم بات ہے. ایک دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر پیس اور اسٹیبلٹی حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کریں گے؟
صحیح.
اب وہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ وہ ٹیونس میں ایک اسٹریٹجک قسم کا ہیڈ کوارٹر بنانے کی کوشش میں ہے جو کہ انٹیلیجنس اور دوسری انفارمیشن پیدا کرے گا, استعمال کی جا سکتی ہے, اور سعودی عربیہ اور ترکی کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کرے گا. آیا یہ کافی ہے؟ یہ کہنا بہت مشکل ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, جب آپ نے بات کی افغانستان کی, میرا اگلا موضوع وہی تھا کہ افغانستان کا جو موضوع تھا وہ بھی نیٹو سربراہ کانفرنس میں وارسا میں ایک انتہائی اہمیت کا حامل تھا, اور وہاں پر مزید دو جیسا کہ یہ بات تو طے کی جا چکی ہے, سمجھی جا چکی ہے, اور یہ بات بالکل بظاہر نظر آ رہی ہے کہ افغانستان میں فوری طور پر کوئی جنگ ختم نہیں ہو رہی ہے, صورتحال معمول پہ نہیں آ رہی ہے
جی.
اور امریکہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ اپنی فوجیں 8400 کی تعداد میں وہاں رکھے گا
right.
تو اس سلسلے میں بھی نیٹو نے کچھ اقدامات کیے ہیں. نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے اس بارے میں جو بات کہی, ذرا وہ سنتے ہیں پھر آپ کا کمنٹ لیتے ہیں اس کے اوپر.
One of the great achievements of this meeting is that we now have in place.
NATO کے سیکرٹری جنرل سٹولنبرگ کہہ رہی ہیں کہ اس سربراہ اجلاس میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ افغانستان کے لیے امریکہ کی امداد کے علاوہ مزید $1 ارب کا وعدہ کیا گیا ہے, اور جس طرح کی کمٹمنٹس درکار تھیں وہ یہاں سب موجود ہیں.
تو ڈاکٹر صاحب, یہ بات سٹولنبرگ صاحب نے کہی ہے, آپ یہ بتائیے کہ جو افغانستان کی صورت حال ہے, امریکہ نے تو اپنی 8400 فوج وہاں رکھنے کا وعدہ کیا ہے اور بالکل واضح کر دیا ہے کہ وہ رکھیں گے وہاں پر اپنی فوج. اب جو مزید امداد آئے گی اس سے کیا صرف افغان فوجوں کو تربیت دی جائے گی یا اور کوئی صورتحال بنے گی اس کے لیے؟
اس کے متعلق کوئی کلیئر کٹ فیصلے نہیں ہوئے. ایک براڈ نمبر جو ہے نا 1 بلین کا وہ تو بن گیا ہے, لیکن یاد رہے کہ یورپین یونین کے کوئی 4,000 to 5,000 ایڈوائزر ابھی تک موجود ہیں افغانستان میں, جو کہ افغانستان میں ڈیفینس فورسز کو ٹرین کر رہے ہیں. مشکل یہ آ جاتی ہے کہ افغانستان میں جو معاشی پوزیشن تھی,
میں معافی چاہتا ہوں, سوویت یونین کی آپ نے کہا ہے؟
جی نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یورپین یونین
جی,
یورپین یونین نے جو فیصلے کیے ہیں اس کے تحت وہ اپنی 4,000 to 5,000 سولجرز کو وہاں رکھیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ وہ ڈیفینس فورسز کو ٹرین کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. مشکل یہ آ جاتی ہے کہ پچھلے 3-4 سال سے افغانستان کی جو معاشی پوزیشن ہے وہ بہت کمزور ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے وہ ڈومیسٹکلی اپنے لیے ریسورسز پیدا کرنے کے قابل نہیں رہے.
جی,
ایسی کنڈیشن میں مشکل یہ ہو جاتا ہے کہ آپ اگر اکنامک کنڈیشن کو امپروو نہیں کرتے اور اسٹینڈرڈ لیونگ کو نہیں بڑھاتے تو پھر طالبان کو تقویت پہنچتی ہے. ایسی کنڈیشن میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اب اسی لیے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ آیا یہ $1 billion جو وہ دینے کے لیے تیار ہیں وہ کافی ہے کہ نہیں. جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں ایز این اکانومسٹ, یہ کافی نہیں ہے, اس سے کہیں زیادہ ریسورسز کی ضرورت ہوگی, نمبر ایک. نمبر دو, بڑی حد تک اگر اس قسم کی ایڈیشنل ریسورسز پیدا نہیں ہو سکتی تو پھر ڈومیسٹکلی کمپرومائزز ضروری ہو جائیں گے. یہ بہت اہم بات ہے کہ جیسے ہی آپ اپنے ان کی افغانستان کے ملٹری فورسز کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں, آپ جو اہم پولیٹیکل جو سولوشن کے لیے جو فیصلے کرنے تھے وہ کریں اور پولیٹیکل سولوشن پیدا کرنے کی کوشش کو زیادہ تیز کر دیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ ایک اسکیل میٹ ہی رہے گا اور پھر معلوم نہیں کب تک چلتا رہے گا, کیونکہ یہ امید رکھنا کہ افغانستان کی جو فورسز ہیں وہ اس قابل ہو جائیں گی کہ وہ افیکٹولی سب کنٹرول کر لیں, بڑی مشکل سی بات لگتی ہے. کب تک امریکہ اور یورپ اپنی فورسز کو وہاں رکھیں گے, یہ ایک بہت اہم سا سوال آ جاتا ہے.
اور یہ اس سوال کا جواب ظاہر ہے کہ ابھی کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں وہاں کے حالات کیا بنیں گے. ایسے میں جبکہ وہاں طالبان کے ساتھ ساتھ اب وہ آئی ایس ایس کا بھی ایک فیکٹر آ گیا ہے جو ظاہر ہے کہ وہاں پر ٹرمائل پیدا کر رہے ہیں, تو بڑی انسرٹین سی صورت حال ہے.
آپ نے بالکل درست فرمایا, بہت انسرٹن سچویشن ہے. اور یاد رہے کہ اگر اگلے 1-2 سال کے اندر اندر افغانستان کی معاشی کنڈیشن کو اچھی طریقے سے امپروو نہ کیا گیا تو وہاں پر ڈسلوکیشن بہت ہو جائے گی.
جی ڈاکٹر صاحب اقبال, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ, خدا حافظ. اور سامعین, اب ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب نے, کہ جو کہ کسی زمانے میں فاٹا کے سیکورٹی چیف بھی رہ چکے ہیں اور افغان امور کے ماہر بھی ہیں. ویلکم بریگیڈیئر صاحب, جیسا کہ آپ نے سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ وارسا میں افغانستان کے صدر اشرف غنی نے جو بیان دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ کہتے ہوئے نکتہ چینی کی ہے پاکستان پر, کہ وہ اب بھی اچھے اور برے طالبان میں تمیز اور تفریق کرتا ہے اور اس سے افغانستان میں امن قائم کرنے میں مدد نہیں مل رہی ہے. پاکستان نے اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے اور پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے اشرف غنی کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کی اہم ضرورت ہے. آپ کیا کہیں گے کہ ایک طرف تو وہ تعاون چاہتے ہیں پاکستان سے, دوسری جانب اس قسم کے الزامات لگاتے ہیں, تو یہ کیسے ورک آؤٹ کرے گا؟
دراصل اگر آپ دیکھیں تو افغانستان کے صدر جو ہے وہ بالکل آزاد نہیں ہے, وہاں پر بین الاقوامی قوتیں موجود ہیں اور وہ وہی کہتے ہیں جو وہ قوتیں ان سے کہلوانا چاہتی ہے. اس کے علاوہ ان کے ملک کے اندر بھی جو حکومت بنی ہے اس کے اندر ناردرن الائنس یا شمالی اتحاد کا سیاسی اثر رسوخ ہے, جن جو بالکل پاکستان دشمن ہے اور انڈیا کے ساتھ ان کے نزدیکی تعلقات ہیں. تو میں اشرف غنی صاحب شاید اپنی زبان نہیں بول رہے ہیں اور کسی اور کی زبان بول رہے ہیں, اور پاکستان نے اس لیے اس کو جو جواب دیتا ہے, جو بھی اسے اندر جواب دیا جاتا ہے تاکہ بین الاقوامی جو ہے وہ قوتیں ناراض نہ ہو. لیکن پاکستان کو اچھی طرح معلوم ہے, پاکستان نے پاکستان کے اندر بہت بڑا آپریشن ضرب عادت کیا ہے اور جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کو ملک سے باہر کیا ہے اور کافی ساروں کو مارا ہے, کافی ساروں کو گرفتار کیا ہے اور اس طریقے سے اپنے ملک کو صاف کیا ہے. اور افغانستان کے اندر چاہتے ہیں کہ امن ہو اور اس سلسلے میں جو بھی وہ کر سکتے ہیں پاکستان وہ کر رہے ہیں. لیکن لیٹلی پاکستان نے یہ ریئلائز کیا ہے, یہ انہوں نے سوچ لیا ہے کہ یہ جو بین الاقوامی قوت ہے شاید یہ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں پرامن اور ان کے جو ایکشن ہیں وہ ان کے بیانات سے مختلف ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان کو تک افغان طالبان کے اوپر وہ کوشش کرے اور ان کو میچ سے لے آئے, لیکن آپ نے دیکھا کہ پہلی بار انہوں نے ان کو میچ سے لے آئے مری نہ مذاکرات سے. دوسری بار جب مذاکرات شروع ہونے والے تھے تو ملا عمر کی فوتگی کی خبر عام کر دی گئی, وہ پہلے یہ جو لوگ تھے ان کو معلوم تھا. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا کہ ملا منصور کو جب ایران میں وہ 45 دن موجود تھا تو ان کو کچھ نہیں کہا گیا کہ ان کی فیملی وہاں پر موجود ہے, اور جو ہی وہ پاکستان میں داخل ہوئے تو ان کو ٹارگیٹ کیا گیا. وہ بھی شکوک اس بات سے بھرپور ہے کیونکہ ان کی پوری باڈی جل گئی لیکن ان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ سلامت ہے. تو اس کے اوپر پاکستانی حلقوں میں خاص کر سوچا گیا کہ یہ تو لگتا ہی ہے کہ جو قوتیں ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات چیت نہ ہو, کیونکہ ہمیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ معاہدے کہ آپ ان کو بات چیت کے ٹیبل پہ لے آئے, لیکن دوسری طرف وہ ان کے خلاف اس طرح ایکشن لیتے ہیں. تو مثال کے طور پر کون سا لیڈر ہوگا جو پاکستان کے اوپر یقین کرے گا اور
ان کی بات مانے گا؟ جی
بات چیت.
اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے مجھے کہ جو ایک بات جی بار بار کہی جاتی ہے کہ اچھے اور برے طالبان, دیکھیں طالبان تو طالبان ہیں, دہشت گرد دہشت گرد ہیں, وہ جو بھی ہوں اچھے اور برے, اس سے کیا مراد ہے کہ کیا سمجھتے ہیں کوئی پاکستان کے فیورٹ بھی ہیں؟
دراصل پاکستان کی فوجیں جو ہے ابھی بارڈر کے اوپر افغانستان کے ساتھ لگی ہیں اور کافی تعداد ہے, تو کسی طالبان کا وہ مشکل ہے. لیکن چونکہ پاکستان کے اندر جو 30 لاکھ افغان مہاجرین ہیں اور ان مہاجرین میں انہیں طالبان کا اشرف باقی افغانوں کے رشتے دار بھی ہیں اور یہ آتے جاتے ہیں بارڈر کے اوپر کھلے طریقے سے, تو پاکستان نے ایک تو یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ یہ طالبان کو اپنے ملک میں واپس بھیج دیا جائے اور وہاں پر ان میں اچھے برے کی وہ علیحدہ کریں جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے, کیونکہ پاکستان ان 30 لاکھ افغانستان کو پورے 24 گھنٹے بیچ نہیں سکتا ہے کہ کون آدمی آیا ہے کون کیا ہے. اور کیسے کوشش کی ہے کہ افغان کے اوپر بارڈر مینجمنٹ کو مضبوط کیا جائے, جو لوگ آتے ہیں ان کی پہچان ہو, ان کی وجہ ہو کوئی آنے کی, ان کے پاس کوئی کاغذات ہو, تو ایک طریقے سے وہاں سے افغانستان سے کچھ دہشت گرد ہمارے ملک میں آتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ادھر سے بھی وہاں پر جاتے ہوں گے, اور اسی میں ہی وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اچھے طالبان اور برے طالبان میں ابھی تک فرق رکھ رہا ہے, حالانکہ ان طالبان سے افغان طالبان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ایک احترام کا رشتہ موجود ہے, کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں افغانستان جا کے ان کے ساتھ لڑیں, اگر پاکستان کی زمین پہ ہو تو پاکستان کو ضرور ایکشن لینا چاہیے اور میرے خیال میں ایکشن لیتا ہے, لیکن اتنے سارے افغان مہاجرین کے درمیان جو لوگ آتے ہیں جاتے ہیں اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہ کوئی افغان طالبان نہیں ہوگا. کافی سارے آپ کو لوگ ہیں جو کہ افغانستان کی فوج میں نوکری کر رہے ہیں اور یہاں پر وہ چھٹیوں میں افغان مہاجرین کی صورت میں آتے ہیں اور ان کے ماں باپ یہاں موجود ہیں, ان کے بیچ میں کافی سارے لوگ پچھلے 3 مہینے پہلے ایک آدمی گرفتار کیا گیا, پتہ چلا وہ افغانستان کی پولیس میں ملازم ہے اور یہاں پر پشاور میں ان کے ماں باپ ہے اور بیوی ہے, وہ یہاں پر آتا ہے چھٹیوں پہ اور پھر
واپس چلا جاتا. اچھا ایک بات مجھے یہ بتائیے شاہ صاحب, ایک سوال میرا اور ہے کہ جو تازہ ترین بیان ہے اشرف غنی صاحب کا, اختصار کے ساتھ بتائیے گا میرے پاس ٹائم کم ہے, اس بیان کے بعد کیا صورتحال کچھ مزید بدتر ہوگی؟ حالانکہ پاکستان کی جانب سے بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنایا جائے، تو کیا یہ صورتحال پر نگیٹو امپیکٹ ڈالے گا بیان مزید؟
دراصل اس طرح کے بیانات جو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات ہیں اور ان کو صحیح کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، ان کو نقصان پہنچتا ہے. اور مطلب ایک طریقے سے پاکستان ابھی بھی سمجھ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو، بلکہ اس کے اوپر ابھی پاکستان میڈیا کے اندر بہت بڑی ڈبیٹ چل رہی ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ 1947 سے پاکستان کے خلاف ایک معاندانہ، ایک دشمنی سے بھرا ایک ان کی پالیسی رہی ہے پاکستان کی طرف، اور یہ جو موجودہ افغان حکمران ہیں ان کی طرف سے جو ہے جو سلوک کیا جاتا ہے پاکستان کے ساتھ، جس کے اوپر حیران نہیں ہونا چاہیے، یہ تو پاکستان ہے. اور دوسری یہ ہے کہ پاکستان میں ہم یہاں خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں شاید افغانیوں کے بیہیویئر سے اچھی طرح واقف ہیں، لیکن باقی پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو اچھا سمجھتا رہا ہے. جی وہ اچھا نیبر ہے ہمارا، لیکن اگر پورے تاریخ میں آپ دیکھیں تو 1947 میں انہوں نے پاکستان کو نہیں مانا، 1954 میں انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا
جی.
اپنا باجوڑ میں 1956 میں ہمیں آئین بنایا اور ون یونٹ بنایا، اور انہوں نے ہمارے ایمبیسی کے اوپر حملہ کیا اور وہاں پر پاکستان کا جھنڈا گاڑ دیا، ہمارے ایمبیسی کے لوگوں کو زخمی کیا، ہمارے ایک ایمبیسیڈر کو زخمی کیا، ہمارے ڈیفینس سیکرٹری کو زخمی کیا
جی.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلسل اس طرح کی کاروائیاں افغانستان میں پاکستان سے نفرت کے طور پہ ہوتی رہی ہیں، لیکن پورا پاکستان جو ہے سے نہ بلد رہا ہے نہ واقف رہا ہے، اور ابھی شاید جو ہے پاکستان میں یہ محسوس کیا جا رہا ہے اسلام آباد میں کہ واقعی یہ جو افغانستان کی حکومت ہے اور افغانستان کے لوگ ہیں وہ پاکستان سے اور پاکستانیوں سے نفرت کرتے ہیں
جی.
یہاں تک ابھی بھی پاکستان کی جو سفارتی اعلیٰ ہے وہ اس مجبور ہے کہ وہ سفارت خانے کے اندر رہیں اور باہر کابل میں وہ نہ پھرے، ان کے
پاس
پہنچ سکتا ہے
بہت
اور ہمارے یہاں افغان جو ہے وہ کھلے پھرتے رہتے ہیں.
بہت شکریہ بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب. اور سامعین اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. یہ مسئلہ ہے پاکستان کے جو قبائلی علاقے ہیں فاٹا، وہاں پر شریعت کے نفاذ کا گورنر خیبر پختونخوا نے آج اس بات کی تردید کی ہے کہ وہاں پر کوئی شرعی نظام نافذ کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کا اختیار صرف وزیر اعظم کو ہے کہ وہ فاٹا کے اسٹیٹس کے بارے میں فیصلہ کریں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر دو ممتاز صاحبان ہیں ہمارے ساتھ، تو وہاں سے خیبر پختونخوا سے وہاں یونیورسٹی آف پشاور سے ڈاکٹر سرفراز خان صاحب ہیں جو ڈائریکٹر ہیں ایریا اسٹڈیز کے، اور اخنزادہ چٹان صاحب ہیں جو کہ ایک قبائلی رہنما بھی ہیں اور قومی اسمبلی کے سابق رکن بھی ہیں. ان سے ہم گفتگو کریں گے، لیکن پہلے ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں، لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے.
کوآپریشن وِد کنٹریز لائک پاکستان وی آر آلریڈی پارٹنرنگ وِد ان دس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم.
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
ریمیٹینس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، کہاں تھی عدالتیں، کہاں تھی آزاد ہیں کہ ہماری عدالتیں، کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
نے بریک سے پہلے کہا تھا کہ قبائلی بزرگوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے گورنر ظفر اقبال جھگڑا صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ وہاں پر کوئی امکان نہیں ہے شریعت کے نظام کے نفاذ کا, اور یہ فیصلہ وزیر اعظم کریں گے. ڈاکٹر سرفراز صاحب, یہ فرمائیے کہ یہ آل آف اے سڈن یہ کہاں سے مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا؟
یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ ایک بل پیش کیا گیا تھا اسمبلی میں, جو فاٹا کے جو ایم این اے ہیں وہ تمام اس میں شامل تھے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اکراس دا بورڈ تقریباً تمام سیاسی پارٹیوں کی حمایت حاصل تھی. اور وہ بل یہ کہہ رہا ہے کہ فاٹا کو پاٹا فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریاز کو پروینشلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریاز میں بدل دیا جائے. یہ اس سے پہلے ہو چکا ہے, سوات, بیر اور چترال کی تین جو خود مختار ریاستیں تھیں ان کو پروینشلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریاز کے نام پر پاٹا بنا کر اس کو ضم کر دیا گیا تھا صوبے میں. اسی طرح کی ایک ارینجمنٹ جو ہے وہ بل کے ذریعے ہونے والی تھی. اب اس پر پھر ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی جس کو سرتاج عزیز صاحب ہیڈ کر رہے ہیں, منسٹری کے ایڈوائزر ہیں. تو اس میں جو سواس جو ماڈل تھا جس کو پاٹا کہتے ہیں, اس میں ایک پرانے طرز کا قانون تھا جس کو کہتے تھے پاٹا ریگولیشن, جس طرح فاٹا ریگولیشن ہے جس کو ہم ایف سی آر کہتے ہیں جو اس وقت مروج ہے یہاں پر فرنٹیئر کرائم ریگولیشن. اسی طرح جو پروونشلی یہاں کے تھے اس میں پروونشلی جو ہے کرائم ریگولیشن تھا, اور اس کے نیچے اجازت ہوتی تھی کہ آپ کس طرح کا جو عدالت چاہتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں جب زیادہ صاحب بن گئے تھے یونٹی ڈکٹیٹر, انہوں نے یہاں پر اسلامی شریعہ کے قوانین حدود وغیرہ نہ صرف منظور کرا دیے تھے بلکہ یہ بھی کوشش شروع ہو گئی تھی کہ آپ پاکستان پینل کوڈ کے نیچے اپنا مقدمہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ حدود آرڈیننس کے نیچے کرنا چاہتے ہیں.
اچھا,
تو پاٹا میں بھی یہی صورت حال کو رائج کر دیا گیا کہ تو اگر چاہتے تھے تو وہ شریعت کے قوانین کے تحت مقدمے کی طرف جا سکتے تھے, اور اگر وہ چاہتے تھے تو پشتوں کا جو نظام تھا اس کی طرف جا سکتے تھے. تو یہی اس کے نیچے شریعت کی ایک آواز, یہ خطرہ تھا پہلے سے بھی کہ کچھ جماعتیں جو ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں اس کو اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو ملک میں شریعت چاہتے ہیں, لہٰذا حکومت کے نئے قوانین رائج ہونے جا رہے ہیں تو یہاں پر بھی شریعت کے قوانین رائج کر دیے جائیں. اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس طرح کے قوانین جب رائج کرنے کی کوشش کی گئی تھی سوات, بیر اور اس میں, تو اس کے نتیجے ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا اور وہاں پر جو ہے طالبان نے اس علاقے پر قبضہ بھی کر دیا.
اچھا,
اور ہماری فوج کو ایک بہت بڑا آپریشن کرنا پڑا سوات میں, بیر میں, بنیر میں, تاکہ دہشت گردوں سے لوگوں کی جان چھڑائی جا سکے.
صحیح.
تو یہ کوشش کریں گے, فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز میں ایسے لوگ موجود ہیں, ایسی تنظیمیں موجود ہیں, طالبان موجود ہے, افغان طالبان موجود ہے, عرب طالبان موجود ہے, ازبیک چچن طالبان موجود رہے ہیں جو اس معاملے میں دلچسپی رکھتے ہیں, وہاں وہ اس قسم کی تحریک بھی چلانے کی کوشش کر سکتے ہیں مسلح. تو یہ بہت اچھا کیا ہے ظفر جھگڑا صاحب نے, جو گورنر ہے انہوں نے, اور جو کہ مسلم لیگ نواز فیڈریشن کے نمائندے ہیں یہاں پر, انہوں نے بہت جلدی اس تاثر کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایسی کوئی ایفرٹ وہاں نہیں ہونے جا رہی.
اچھا, آخوند جی,
یہ تھا کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے, اور جیسے افغان طالبان جو ہے اپنے وہاں پر شریعت لانے کے لیے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں, کہیں اس طرح کا ایک معاملہ جو کہ ہماری فوج نے اتنا سپریشن کیا ہے, کہیں یہ پیچھے نہ چلا جائے اور دوبارہ اس قسم کی قوتیں آگے بڑھ پائیں. تو یہ شاخصانہ جو ہے بنیادی طور پر طاقت کے بل پر ایک ایسا نظام نافذ کرنا ہے جیسا کہ افغانستان میں طالبان نے کیا تھا, اسی طرح کے نظام فاٹا میں یا پاٹا میں, یا جس طرح کے طالبان اور القاعدہ کا ساری دنیا میں, یا پاکستان کے لیے بھی ایسا ہی پروگرام ہے. تو اس کا خطرہ تھا, اور ظفر جھگڑا صاحب نے بہت اچھا کیا کہ بہت جلدی اس کی تحقیق کر دی ہے.
صحیح.
ہمارے جو جنرل صاحب ہیں, کمانڈنگ چیف صاحب ہیں, انہوں نے بھی جو ہے پچھلے دنوں یہ بہت واضح طور پر کہا ہے کہ کسی قسم کی ایسی ایفرٹ جو افغانستان کے خلاف ہماری سرزمین استعمال ہو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو لگتا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں تھوڑا سا حکومت نے جو ہے اس چیز کو ریئلائز کیا ہے کہ یہ یہ خطرناک کھیل ہے.
صحیح. اچھا اخونزادہ جی, اخونزادہ چٹان صاحب جی,
یہ بہت جلدی اور اس سے زیادہ زور و شور کے ساتھ سیاسی حکومت کو بھی اس پر واضح طور پر آنا چاہیے.
اچھا اخونزادہ چٹان صاحب, آپ کا کیا موقف ہے اس بارے میں اختصار کے ساتھ, میرے پاس وقت کم ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ایک بات کا وضاحت کروں, اور وہ وضاحت یہ ہے کہ ہمارے علاقوں میں نہ چیچن طالبان ہے, نہ ازبک طالبان ہے, نہ عرب طالبان ہے. کسی قسم کا کوئی طالبان نہیں ہے. ایک مائنڈ سیٹ تو ضرور ہوگا, لیکن مائنڈ سیٹ صرف ٹرائبل ایریا میں نہیں, یہ پنجاب میں بھی ٹرائبل ایریا سے زیادہ ہے, یہ کے پی کے میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی ہے, کراچی میں بھی ہے. اب ٹرائبل ایریا کا فیصلہ کن لوگوں نے کرنا ہے؟ اگر ٹرائبل ایریا سے کوئی پوچھتے تو وہ تین طبقات ہیں جسے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ایف سی آر کے خاتمے کے بعد ٹرائبل ایریا پہ کون سا قانون ہونا چاہیے. وہ چار طبقات میں ہیں, سیاسی لوگ, مذہبی لوگ اور قبائلی عمائدین. ہم قبائلی عمائدین نے, سیاسی لوگوں نے اور مذہبی لوگوں نے متفقہ طور پہ حکومت سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہمیں ہمارا اسٹیٹس کو چینج کر کے پاٹا سے ہم کو پاٹا کر دے, یعنی مرکز سے ہمیں چینج کر کے صوبے کے پاس ہمارے اختیارات دیا جائے, اور جس طریقے سے ملکن ڈویژن میں ہے, جس طریقے سے شانگلہ میں ہے, اور جس طریقے سے چترال میں ہے. اگر اس طرح کا قانون پاٹا میں نافذ ہو جاتا ہے تو قبائلی عوام کی طرف سے اس میں کوئی ریزسٹنس نہیں آئے گا, کیونکہ ملکن ایجنسی سے کوئی ریزسٹنس نہیں آیا, دیر سے کوئی نہیں آیا, گلگت بلتستان سے, یہ چترال سے کوئی ریزسٹنس نہیں آیا, تو یہاں سے بھی کوئی ریزسٹنس نہیں آئے گا. وہ لوگ جو ایف سی آر کے حامی ہیں, وہ مختلف ہلو بہانوں سے جب ہم ایف سی آر کے خاتمے کی بات کرتے ہیں تو کبھی اس میں ہمارے رواج کو سامنے لاتے ہیں, کبھی پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں, اور یہ باتیں آج سے نہیں ہو رہی ہیں. یہ جب ہم بالغ رہے تھے کہ بنیاد پہ ووٹ کا حق مانگ رہے تھے, تو پھر بھی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ٹرائبلز لوگوں کو یہ ووٹ کا حق ملا تو دنیا پتہ نہیں بگڑ جائیں گے اور حالات کیسے کیا ہو جائیں گے. جب ہمیں یہ حق ملا, سب سے پرامن انتخابات ابھی تک جو ہوئی ہے.
چٹان صاحب, چٹان صاحب, میرے پاس بہت بہت کم ہے.
آزادی کا مطالبہ کر رہے تھے.
چٹان صاحب آپ موضوع پر آئیے.
یہ لوگ کہہ رہے تھے جی,
آپ موضوع پر آئیے, میرے پاس ٹائم بہت کم ہے, 30 سیکنڈ اور.
موضوع پہ شارٹ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ملکن کا نظام ہے, جس طرح کی سوات میں ہے, جس طرح کی دیر میں ہے, اگر یہ نظام ٹرائبل ضلع جو ہمارا ڈیمانڈ بھی ہے, ہمارا ڈیمانڈ یہ مذہبی اور سیاسی اور قبائلی عمائدین کا یہی ہے, اس میں پانچ کمیٹیوں نے کام کیا, اس میں میاج مر شاہ کی کمیٹی نے کام کیا, اس میں فاروق چنائی کی کمیٹی نے کام کیا, اس میں شہید بک فاؤنڈیشن نے کام کیا, اس میں این ڈی آئی کی کمیٹی نے کام کیا, اور ابھی پھر ایک کمیٹی بنائی گئی, کیونکہ اگر آپ نے کوئی کام نہیں کرنا ہے پاکستان میں
جی, میرے خیال میں چٹان صاحب کی لائن
ہمیں بھی اس طریقے سے خیبر پختونخوا کا حصہ بنایا جائے, اور وہاں کا جو قانون ہے نیپالی شریعت کا, وہ ہم کی بھی لاگو ہو, اور اس پہ ہم خوش ہیں.
بہت تو شکریہ اخونزادہ چٹان صاحب, آپ کا انپٹ لیا, ہم انتہائی شکر گزار ہیں آپ کے. ہم ایک بریک لیں گے, جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے, ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ تو بھارت سے ہمارے تجزیہ کار موجود ہیں, لیکن پہلے ایک بریک, اس کے بعد گفتگو کا آغاز.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں, بلکہ اس کے سامنے, ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353, یعنی 1353, اسلام آباد, پاکستان.
ویلکم بیک صاحب. ڈھاکہ کے ایک کیفے پر حملے کے بعد اس انکشاف پر کہ حملے میں ملوث لوگوں میں سے ایک ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقریروں سے متاثر تھے, حکومت بھارت نے کارروائی شروع کی ہے. نو ٹیمیں اس مقصد کے مختلف ایجنسیوں کے لوگوں پر مشتمل ترتیب دی گئی ہیں اور ان کے ادارے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی سرگرمیاں بھی مشکوک بتائی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر نائک کا کہنا ہے کہ انہوں نے کبھی دہشت گردی کی حمایت نہیں کی اور نہ وہ کبھی اس بات کی حمایت کریں گے۔ ہم اس وقت گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر انڈیا سے جناب پشپیندر کمار صاحب ہیں جو چیف ہیں پاکستان ٹی وی آج کے انڈیا میں، اور ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر منیش کمار ہمارے ساتھ ہیں۔ کمار، پشپیندر کمار صاحب، بتائیے کیا صورتحال ہے اس وقت؟
دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ بھارت سرکار نے تین، ان کا جو ذاکر صاحب کا جو مسئلہ اٹھا ہے اس پہ تین جو ہے فیزز میں چیزوں کو کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا ٹیلی ویژن جو پیس ٹی وی تھا وہ پچھلے 10 سال سے چل رہا تھا لیکن وداؤٹ لائسنس چل رہا تھا، تو ایک تو حکومت نے جو انفارمیشن براڈ کاسٹنگ منسٹری ہے اس نے اس کے آدیش دیے ہیں کہ اس کو بین کر دیا جائے، اس کو روک لگا دی جائے، اور جو بھی کیبل آپریٹر اس کو چلائیں گے ان کے اوپر سخت کاروائی ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ 11 جولائی تک، یعنی کل، ذاکر نائک صاحب جو سعودی عرب کی یاترا پر ہیں، اس سفر پر ہیں، وہ کل لوٹنے والے ہیں، اس سے آنے سے پہلے ان کے تمام سی ڈیز، ان کے تمام اسپیچز کو جو ہے اس کی فورنسک لائن جانچ ہو رہی ہے، اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا جو ہے انفلمیٹری ہے، کیا ڈیروگریٹری ہے اور کس طریقے کی اسپیچز ہیں، اس کی بھی ایک جانچ ہو رہی ہے۔ لیکن اس سب کے بیچ میں جو بڑی بات یہ ہے کہ تمام، جس طریقے سے ابھی کشمیر کے اندر بھی کل ایک جو ہے وہ ٹیررسٹ مارا گیا ہے، اس نے بھی جس طریقے سے کہا ہے کہ ذاکر صاحب کے اوپر بین لگا تو اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان میں، قرآن میں بھی کسی دن بین لگ سکتا ہے۔ تو یہ تمام ساری چیزوں کو جوڑ کے دیکھا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں جو ہوا وہاں کچھ لوگ متاثر تھے ذاکر صاحب سے، جس کی وجہ سے انہوں نے حملہ کیا، کشمیر کے اندر بھی لنک ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ان کا اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن جو تھی، اس کا جماعت دعویٰ پہ کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی ان کا ذکر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کل ملا کر کے ان کے تمام جو معاملات ہیں اس کی جانچ چل رہی ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کا آپریشن چل رہا تھا، کس طریقے سے وہ اسپیچز دے رہے تھے۔ تو ایک طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ کل یہاں آئے ہندوستان تو اس سے پہلے ان پر سخت کاروائی ہونے کی بات ہے۔ جو مہاراشٹرا کی حکومت ہے، جہاں کے وہ شہری ہیں مہاراشٹرا کے، وہاں بھی ان کی پولیس نے ان کے انتظار میں ہے۔ یہاں دلی کے اندر بھی نو ٹیمیں بنائی گئی ہیں، ان کو این آئی اے ہے اس میں شامل ہے، اس میں آئی بی شامل ہے، اس میں دیگر ایجنسی شامل ہیں، ان کے الگ الگ چیزوں کی جانچ کر رہی ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذاکر نائک جو ہے ایک بڑا، جسے کہہ سکتے ہیں کہ معاملہ ہے، اور اس کے پولیٹیکل ریمیفیکیشنز بھی ہیں، اس کے اوپر بھی بحث ہو رہی ہے۔ تمام پولیٹیکل پارٹی ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی بھی کر رہے ہیں کہ آپ کو کاروائی کرنی چاہیے تھی، آپ نے کیوں نہیں کی، تو آپ حکومت نے۔ تو یہ تمام ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اس سب کے بیچ میں یہ بھی سب کو پتا ہے کہ اگلے 4-6 مہینے میں اتر پردیش، جو ایک بہت امپورٹنٹ صوبہ ہے، اس میں الیکشن ہونا ہے۔ تو کیا ذاکر نائک کی گرفتاری یا ذاکر نائک کے اوپر ہونے کاروائی کا کوئی پولیٹیکل فال آؤٹ بھی ہوگا؟
ایک سب سے بڑی بات جو ہے، جو میں آپ کے جانے سے پہلے آپ سے پوچھوں گا، وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی، ابھی تو تحقیقات کا مرحلہ ہے، ابھی سے ان کو ملزم ٹھہرا دینا یا مجرم ٹھہرا دینا، یہ تو میرے خیال میں کوئی کسی انصاف کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا۔
دیکھیے، دو باتیں ہیں، جہاں تک عوام کی بات ہے، عوام آزاد ہے، وہ ان کو ملزم مانے، وہ ان کو ذمہ دار مانے، وہ ان کو ٹیررسٹ مانے، وہ ان کو پریچر مانے، لیکن حکومت کی طرف سے ابھی کوئی ایسی چیز جانچ نہیں ہوئی ہے کہ جس میں ان کو ملزم ٹھہرایا گیا ہے۔ حکومت نے 2 یا 3 چیزوں کو صاف کیا ہے کہ ان کا ٹیلی ویژن ہندوستان میں وداؤٹ لائسنس کیسے چل رہا تھا، تو اس میں ذاکر صاحب سے ذمہ دار تو حکومت خود ذمہ دار ہے، چاہے اس وقت کی ذمہ دار حکومت ہو یا اس سے 2 سال پہلے جو بھی حکومت تھی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے فنڈز کا معاملہ ہے اس پہ بھی ایف سی آر اے کے تحت جانچ ہو رہی ہے کہ کہاں سے فنڈ ان کو آیا۔ تیسرا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی اسپیچز وہ دیتے ہیں، جو تمام جو مذہب کی تعلیم دیتے ہیں لوگوں کو، اس میں کئی ساری چیزیں کہی جا رہی ہیں۔ ایک جو ویڈیو ان کا بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، اس میں جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسامہ بن لادن ٹیررسٹ تھا تو اس سے بڑا ٹیررسٹ تو امریکہ تھا، اور امریکہ کے اوپر ان کا حملہ کرنا، ایک بڑے ٹیررسٹ کو مارنا جائز ہے، اور اسلام میں تمام لوگوں کو ٹیررسٹ ہونا، یہ تمام ساری چیزیں ہیں پبلک ڈومین میں، لیکن حکومت کی طرف سے ابھی ان کے اوپر نہ کوئی الزام لگایا گیا ہے، نہ ان کو آروپی بنایا گیا ہے، نہ ہی ان کے اوپر کوئی ایسی بات کہی گئی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے تمام جو چیزیں ہیں، سی ڈیز ہیں، اسپیچز ہیں، ان کے فنڈز ہیں، ان کا ٹی وی ہے، اس کی ضرور تحقیقات ہو رہی ہے۔
اور جانے بہت شکریہ آپ کا، پشپیندر کمار صاحب۔ ڈاکٹر منیش کمار صاحب، یہ فرمائیے کہ جو پولیٹیکل فال آؤٹ کی بات ہو رہی ہے، تو کیا آپ کے خیال میں اس کا واقعی کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے، کوئی پولیٹیکل فال آؤٹ ہو سکتا ہے یا اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟
دیکھیے، پولیٹیکل فال آؤٹ تو ایسا ہے کہ یہ بہت ہی آسان سی بات ہے، یہ کہہ دینا کہ چونکہ وہاں چناؤ ہونے والے ہیں، ہندوستان کے اندر میں 30 الگ الگ صوبے ہیں اور ہر سال 4-5 جگہوں پہ جو ہے چناؤ ہونے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو مسئلہ کو آپ جو ہے چناؤ سے جوڑ دیں. رہی بات جاکر صاحب کی ہے تو یہ جو مسئلہ ہے یہ ہندوستان میں رول آف لا ہے. اگر انہوں نے کوئی ایسے بھاشن دیے ہیں ایسے بیان دیے ہیں جو غیر قانونی ہے تو ایکشن ہونا چاہیے, اور اگر غیر قانونی نہیں ہے اور مسئلہ سبجیکٹو ہے تب تو اس پہ جو ہے ہندوستان میں قانون میں سرکار کو یا پولیس کو یا کوئی کاروائی کرنے والی ایجنسی کو یہ تو پروف کرنا ہوگا. دوسری بات جو فنڈز کی ہے, جو ایف سی آر اے کی جو بات ہے, تو اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو سرکار کو پروف کرنا ہوگا. ابھی کیا ہے مسئلہ کہ ہندوستان میں میڈیا اور خاص کر کے سوشل میڈیا کے اندر میں اس مسئلے کو لے کر کے پورا ایک جو ہے بہت ہی زیادہ گرمی جو ہے آئی ہوئی ہے, اور خاص کر کے ٹی وی چینلوں پہ جو یہ بحث کا مدعا اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ جیسے یہ بالکل جو ہے ان کو ایک ویلن کی طرح جو ہے وہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہندوستان کے اندر میں, خاص کر کے یہ مسئلہ اس لیے جو پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور خاص کر کے یہ اس لیے بھی اتنا معاملہ وہ طول پکڑ رہا ہے کہ ہندوستان کی جو بڑی بڑی جو اسلامک آرگنائزیشنز ہیں, جو بڑے بڑے ادارے ہیں, اور جو خاص کر کے الگ الگ جو سیکٹس ہیں ان کے جو رہنما ہیں, ان کے جو مولانا لوگ سب جو ہیں, جو ان کے جو ہے ہیڈ کر رہے ہیں, وہ جاکر نائک کے خلاف جو ہے وہ آگے بڑھ کر کے وہ بات چیت کر رہے ہیں, ان کے خلاف جو ہے بیان دے رہے ہیں. تو اس کو لے کر کے جو ہے بالکل ایک مسئلہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ بالکل میڈیا کے لیے ایک سنسنی خیز مسئلہ بن گیا ہے, تماشا ہو رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو ان کے جو پرانے جو کھڑے ہوئے جو بیان ہیں ان کو نکال کر کے وہ دکھایا جا رہا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر قانون کے حساب سے اگر انہوں نے کچھ بیان دیے تو وہ پروو کرنا ہوگا کہ یہ بیان ہے ان کا جو قانون کے خلاف ہے. اب کوئی آدمی کوئی پریرنا کسی سے لے رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے, یہ کس طرح سے آپ قانون میں کورٹ میں اسے پروو کریں گے, یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن جہاں تک بات ابھی فی الحال اس مسئلے کو لے کر کے ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کل پرسوں جو ہے وہ جب وہ جاکر صاحب ہندوستان آئیں گے
جی
تو مجھے ایسا یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح سے پبلک اوپینین کریٹ کیا جا رہا ہے میڈیا کے دوارا, تو سرکار جو ہے وہ انڈر پریشر ہوگی کہ وہ کچھ ایکٹ کرے, جاکر نائک کے خلاف جو ہے کوئی کاروائی کرے. اب یہ کاروائی کس روپ میں ہوگی, کتنا وہ ویلڈ ہوگا, اس کاروائی کو کس طرح سے سرکار اپنے آپ کو کورٹ کے اندر میں پروو کرے گی, یہ دیکھنے والی بات ہوگی.
اچھا یعنی یہ بات اس وقت تو قرینِ عقل نظر آتی ہے کہ ابھی تو آپ نے ٹیمیں بنائی ہیں, 9 ٹیمیں انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں, ظاہر ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن میں وقت لگے گا. جب تک کہ کوئی بات سامنے نہ آ جائے جہاں پر رول آف لا ہے, کہا جاتا ہے کہ رول آف لا ہے, تو آپ بغیر کسی ثبوت کے کسی کے اوپر کیسے ہاتھ ڈال سکتے ہیں؟
یہ بات بھی ہے, تو ثبوت کے ساتھ ساتھ آپ کو اگر کوئی بھی کاروائی ہوگی, کوئی یہاں پہ کوئی فیوڈل اسٹیٹ ہندوستان نہیں ہے, یہاں پہ تو اگر آپ کوئی ایکشن لیتے ہیں تو آپ کو امیڈیٹلی کورٹ پہ آپ کو اس کو پروو کرنا ہوگا. اگر آپ کوئی ان کے اوپر کوئی چارجز لگاتے ہیں تو اگلے ہی دن 24 گھنٹے کے اندر آپ کو کورٹ کے اندر کورٹ کو کنوینس کرنا ہوگا کہ بھائی یہ انہوں نے جرم کیا ہے, یہ دھارا لگے گی, یہ قانون انہوں نے توڑا ہے. اور جب تک یہ نہیں ہوگا تو یہ فی الحال تو یہ ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں, لیکن جو پبلک پریشر جس طرح سے سوشل میڈیا اور میڈیا میں پڑ رہا ہے, یہ مجھے لگ رہا ہے کہ سرکار کے لیے بڑی مشکل ہوگی کہ بھائی وہ ایکٹ نہ کریں. یہ میرا جو ہے وہ اپنا ریڈنگ کہہ رہا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں جوائن کیا ہے سری نگر سے محمد اشرف صاحب نے, جو ایک تجزیہ کار بھی ہیں. ہم گفتگو کریں گے, جیسا کہ آپ خبروں میں سنتے رہے ہیں کہ سری نگر میں 2 دن کے دوران ہلاک ہونے والوں کی تعداد 19 ہو گئی ہے, اور وہاں پر باقاعدہ لڑائی ہو رہی ہے مظاہرین کے درمیان اور سیکورٹی فورسز کے درمیان, اور بھارتی کشمیری کی حکومت کے ترجمان اور صوبائی وزیر تعلیم نعیم اختر صاحب نے سری نگر میں ایک نیوز کانفرنس کو بتایا کہ مشتعل ہجوموں نے پولیس اسٹیشنوں, پولیس چوکیوں اور حفاظتی دستوں کے کیمپوں پر حملے کیے ہیں اور سرکاری املاک کو سخت نقصان پہنچایا. اشرف صاحب کیا صورتحال ہے؟
ہم تو جیسے آپ نے فرما تو بہت ہی خراب لگتی ہے یہ قسم کی سچویشن. میں آج صبح گیا تھا, میں یہاں جواہر نگر میں رہتا ہوں, تو ایک جگہ پرے پڑا, وہاں ہمارے ایک عزیز تھے پروفیسر فضا حسین, ان کا کل انتقال ہوا تھا, میں تعزیت کے لیے گیا تھا. تو مجھے راستے میں جو دیکھا میں نے کہ بالکل سنسان ہے پڑا ہوا سارا, اور گلی گلی میں پیرا ملٹری لگی ہوئی ہے, تو مجھے تو 90 की 1990 की याद आ गई कि बिल्कुल ही वैसे का माहौल लग रहा है कि बहुत सब तो पूरी हम जवाहर नगर में तो बहुत ही कम हमने हड़तालें या कर्फ्यू देखे थे, आज तो बिल्कुल जबरदस्त किस्म की हड़ताल थी वहाँ।
अच्छा,
इसे लगता है कि और जो न्यूज काफी जो आपने 19 कहा तो अभी मैंने ट्विटर में देखा है कि 21 हो गया है, बट मालूम है एक और लड़का अभी हलाक हुआ है।
अच्छा।
ये तो हर जगह इस किस्म की चल रही है किस्म की जंग, इस बार दोबारा ये जो लड़कों और सिटी फोर्सेज।
हमारे साथ रहिएगा डॉक्टर मुनेश कुमार साहब जी, जो सूरत हाल इस वक्त कश्मीर में बन रही है, क्या आप ये समझते हैं कि अभी पिछले दिनों तो ऐसा लगता था जैसे एक खामोशी की कैफियत है, एक सुकून की कैफियत है, ऑल ऑफ ए सडन ये एकदम लड़ाई भड़क उठी, क्या इसका ये मतलब है कि कोई इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, या ये कि ये जो एक जारी वहाँ सिलसिला है वही है?
देखिए ये तो एक तो जारी सिलसिला है ये, खास करके जो पिछले एक डेढ़ सालों में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं जिनको वहाँ की सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के एक साइड लाइन करने की एक स्कीम पे चल रही थी, तो उसका एक ये रिपरकशन है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें जो अभी जो फिलहाल जो मसला जो बन रहा है वो खास करके वो इसके एक टेररिस्ट के मौत के बाद, तो इसमें ये बेसिकली है क्या कि इसमें जो अभी जो अपोजिशन हो रहे हैं और खास करके जो सेपरेटिस्ट लीडर के जो बयान आ रहे हैं, और वो बेसिकली वो प्राइमर फेसी वो जो है वो इशू जो है वो रॉन्ग इन लोगों ने चूज किया है, क्योंकि आप दुनिया में या कहीं भी आप इस चीज को लेकर के नहीं जा सकते कि कोई कहीं कोई टेररिस्ट मारा गया हो और उसको उसकी शहादत को लेकर के आप उसको एक इशू बनाने की कोशिश करें, उसको आप शहीद डिक्लेयर करने की कोशिश करें, तो आज की दुनिया में ये बिल्कुल ये किसी लॉजिक से ये जो है ये सही होने वाला नहीं है।
असल में
ये मुझे लग रहा है
जी,
हाँ,
जो बात तो है वो ये है कि जो एक ग्रुप के लिए टेररिस्ट है वो दूसरे ग्रुप के लिए फ्रीडम फाइटर है,
ये दुनिया आज इस डिफिनेशन पर नहीं चल सकती।
सही,
ये पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग इस बात को जरूर मान सकते हैं, लेकिन ये टेररिस्टों के अलग अलग कलर हैं, अलग अलग रंग हैं, अलग अलग किस्म हैं, ये थ्योरी दुनिया से अब खत्म हो चुकी है।
अच्छा,
इसलिए ये लेजिटिमेट पोजीशन नहीं है।
अच्छा अशरफ साहब जी, जी अशरफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं जी।
जी, आपको पहले बताऊं
जी
कि मैं तो 2004 से मैं रिटायर हुआ हूँ डायरेक्टर जनरल टूरिज्म जेएनके में, और मैं आईएएस का ऑफिसर रहा हूँ, तो उसके बाद से मैं कॉलमिस्ट देख रहा और ग्रेटर कश्मीर में कश्मीर पोस्ट से कॉलम हमेशा चलता है। मैंने जो यहाँ पे देखा, मैं देखता हूँ तजिया करता हूँ, तो कई चल रहा है यहाँ से किस्म की एलिनेशन जो सिक्योरिटी फोर्सेज या बाकी का, उसको तो कई लोगों ने इंटरनेशनल प्रेस में हाईलाइट किया है कि बहुत इनको लड़कों और जवानों को काफी तंग किया गया, सिक्योरिटी की बहुत जबरदस्त दबाव है, फ्री एक्सप्रेशन नहीं है। उसके मैंने तीन आर्टिकल अभी पिछले कुछ महीनों में मैंने फरवरी में मार्च और जून में आर्टिकल लिखे हैं कॉलम से, एक था जिसके बारे में ये मैंने तो न्यू वेव ऑफ मिलिटेंसी, बीजेपी फ्यूलिंग मिलिटेंसी और गैदरिंग स्टॉर्म, मैंने ये कहा कि इस किस्म का जो हो रहा है, इस किस्म का लावा बन रहा है जो किसी भी वक्त फट सकता है, और इस वक्त जो बुरहान है बुरहान मुजफ्फर वानी जो था एनआईटी ग्रेजुएट था, उसके 5 कजिन मारे गए हैं, उसका छोटा भाई मैट्रिक का खालिद तो उनकी फैमिली में पूछा क्या हुआ है, पूरा इस किस्म का जो होता रहा है, तो नेचुरली उसके जिसको कहते हैं लास्ट फाइनल उसने कहा कि
अशरफ साहब मेरे पास बहुत कम रह गया, मुझे आखिरी कमेंट लेने दीजिए डॉक्टर मनीष कुमार साहब से, मेरे पास 20 सेकंड है मनीष कुमार साहब, क्या सिनेरियो देख रहे हैं आप?
देखिए इसमें इसका तो सोल्यूशन ये है कि जो वहाँ पे सरकार है, जो वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसको एक लीडरशिप एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, अलग अलग जो इंटरेस्ट जो कश्मीर के अंदर में है उनको बकायदा उनसे बातचीत करके ही इसका जो कोई फैसला जो है लिया जा सकता है। लेकिन अभी जो प्राइम गोल होना चाहिए सरकार की और खासकर के सारे लोगों की, जो लोग कश्मीर में पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, कि किसी तरीके से अभी का जो माहौल है वो थोड़ी सी जो है वो
टेंशन कम हो जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनेश कुमार आपका और जनाब मोहम्मद अशरफ साहब, اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف